بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے, اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا.
سامعین, ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک لیل کی 1 سے لے کر 11 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام سماعت فرمائیے گا کلام امیر, اور ہماری نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ہوگا. سامعین, یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ انتخابی عمل آزادانہ اور شفاف ہوگا، کسی بھی جماعت کی حمایت مخالفت نہیں کی جائے گی، پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کا بیان۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع۔ ہندوستان اور امریکہ کے بری فوجی یونٹوں نے الاسکا میں اپنی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ انتخابی عمل مکمل طور پر آزادانہ اور صاف و شفاف ہوگا اور کسی خاص جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں کی جائے گی۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم جلد ہی انتخابی عمل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انتخابی عمل شفاف، آزادانہ اور منصفانہ ہوگا اور اس دوران کسی بھی خاص گروہ، جماعت یا پارٹی کی حمایت یا مخالفت نہیں کی جائے گی۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ انتخابی حلقہ بندیاں آئینی ضرورت ہے اور ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے، اور الیکشن کمیشن بھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو آئینی طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا تھا اور آئین میں حکومت کی تشکیل اور حکومت سازی کا طریقہ موجود ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان امریکی سازش کے بیانیت سے خود پیچھے ہٹ گئے، اور بعض اوقات سیاستداں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا بیان دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اور ہر سیاسی جماعت کے پرامن احتجاج کو تحفظ دیں گے، تاہم تشدد آمیز مظاہروں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج نے اٹک جیل میں کی۔ اس موقع پر عمران خان کے وکلا بھی موجود تھے اور ایف آئی اے کی ٹیم بھی سماعت کے دوران موجود رہی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد خصوصی عدالت کے جج نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے سماعت کے بعد شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 10 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ گزشتہ سماعت میں عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ اس درمیان عمران خان نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے فیصلہ ایسے وقت کیا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست پر انہیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے ثقافت نے دونوں ملکوں کے ثقافتی تعلقات کے فروغ کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر ثقافت محمد مہدی اسماعیلی نے قطر میں اسلامی ملکوں کے وزرائے ثقافت کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے نگراں وزیر ثقافت جمال شاہ سے ملاقات اور دو طرفہ تعاون کی توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر ثقافت نے کہا کہ اسلام آباد پاکستان کے اسکولوں اور مدارس میں خوشخط اور خطاطی جیسے ایرانی آرٹ و ہنر کی تعلیم دیے جانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے ثقافت نے دو طرفہ ثقافتی تعلقات کے فروغ اور اقبال لاہوری کے بارے میں فلم بنانے کے عمل میں تیزی لائے جانے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر ثقافت نے اسی طرح آئی سسکو کے سیکرٹری جنرل سالم بن محمد المالک سے بھی ملاقات کی۔ ہندوستان اور امریکہ کے بری فوجی یونٹوں نے الاسکا میں اپنی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ یوتھ ابھیاس 2023 کے عنوان سے کل سے الاسکا میں ہندوستان اور امریکہ کی شروع ہوئی ان فوجی مشقوں کا مقصد دونوں ملکوں کی بری فوجی یونٹوں کی توانائیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ فوجی مشقیں 25 ستمبر سے شروع ہوئی ہیں اور 8 اکتوبر تک جاری رہیں گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے مغربی ملکوں کی روش پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ممالک سیاسی دباؤ اور پابندیوں کا سہارا لے کر ایجنسی سے ایران پر دباؤ کے لیے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے ساتھ ملاقات میں ایران اور ایجنسی کے درمیان فنی تعاون میں توسیع اور باہمی روابط میں فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد اسلامی اور رافائل گروسی نے اس ملاقات میں اسی طرح ایران اور آئی اے ای کے درمیان دو طرفہ تعاون بڑھانے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے اس ملاقات میں مغربی ملکوں کی روش پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک سیاسی دباؤ اور پابندیوں کا سہارا لے کر ایجنسی سے ایران پر دباؤ کے لیے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل سے مطالبہ کیا کہ اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں پر عمل اور غیر جانبداری کی حفاظت کرتے ہوئے مغربی ملکوں کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ ایجنسی کی رپورٹوں سے ایران کے خلاف دباؤ کے لیے کام لیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف مغربی ملکوں کا سیاسی دباؤ بے نتیجہ ہے اور اسلامی جمہوری ایران کوئی بھی سیاسی دباؤ بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے اپنے خطاب میں ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی تازہ ایٹمی دھمکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس غاصب حکومت کی دھمکیوں پر عالمی برادری کی خاموشی نے اس کی گستاخی بڑھا دی ہے۔ یاد رہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ ایران کو بقول اس کے حقیقی ایٹمی دھمکی دینے کی ضرورت ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے آئی اے اے کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں عالمی برادری سے اس دھمکی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی اس طرح کی گستاخیوں کا جواب اسلامی جمہوری ایران اپنا قانونی حق سمجھتا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ حشد الشعبی نے صوبہ الانبار کے مغربی علاقے اور عراق و شام کے سرحدی علاقوں میں داعش دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی شروع کی جس کا مقصد ان دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر قاسم مسلح نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ الانبار کے مختلف مغربی علاقوں میں داعش دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی کارروائی کامیاب رہی ہے اور اس کارروائی میں دسیوں داعشی دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر نے داعش کے خلاف الحشد الشعبی کی کارروائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی اس عوامی فورس نے پورے عراق میں دہشت گردی کے خلاف مہم میں اپنا اہم اور خاص کردار ادا کیا اور دہشت گردوں تک ہتھیار پہنچائے جانے کے راستے مضبوط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی نیست و نابودی تک کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ عراق کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ عراق کی فضائیہ نے بھی صوبہ صلاح الدین میں دہشت گردوں کی دو پناہ گاہوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے غاصب اور جابر صہیونی فوجیوں نے کل رات مشرقی غزہ میں استقامتی محاذ کے ٹھکانوں پر دو بار میزائل داغے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی غزہ میں فلسطین کی تحریک مزاحمت سے متعلق ایک ہیڈ کوارٹر کو دو بار میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ صہیونی اخبار یدیو طاہر اونت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجوں نے ان حملوں میں حماس کی دو آبزرویشن پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ اس اخبار نے دعویٰ کیا کہ حملے اسلامی استقامتی محاذ کی جانب سے آگ لگانے والے غبارے چھوڑے جانے کے جواب میں کیے گئے۔ فلسطینی ذرائع نے کہا ہے کہ مشرقی غزہ میں صہیونی فوجوں کے حملوں میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجوں نے فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا بھی استعمال کیا۔ غزہ کے محاصرے فلسطینی عوام اور مقدس مقامات کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور استقامتی محاذ بھی صہیونی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دریاسنا فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ میں مزاحمتی فورس کے ٹھکانوں اور واچ ٹاوروں پر صہیونی فوج کے حملوں کے جواب میں کہا ہے کہ اس سے فلسطینی مزاحمت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ فلسطینی قوم دشمن کے ناپاک منصوبوں اور فلسطینیوں کے مقدس مقامات کے خلاف صہیونیوں سے بدستور نبرد آزما رہے گی اور دشمن کے حملے اسے روک نہیں سکتے۔ حازم قاسم نے کہا کہ فلسطینی قوم اور مزاحمت کی ہر میدان میں حمایت جاری رکھیں گے اور قابض صہیونی دشمن کی جانب سے مسجد الاقصی کو یہودی بنانے کی سازشوں اور اس کے مغربی کنارے اور غزہ میں مظالم اور جرائم کے خلاف مقابلہ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ان کا مسلمہ حق ہے۔ شام کے صوبہ الحسکہ میں تل تمر بجلی گھر پر ترک فوج کے حملے میں اس بجلی گھر کو خاصا نقصان پہنچا اور اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کے اس بجلی گھر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ترک فوج نے بجلی گھر پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا جس کے بنا پر اس بجلی گھر نے کام کرنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی گھر میں آنے والی خرابی سے آس پاس کے تمام علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ شام کے صبح الحسکہ میں تل تمر بجلی گھر کے سربراہ نے تاکید کی کہ اس بجلی گھر میں آنے والی خرابی کو دور کر کے بجلی کی سپلائی دوبارہ شروع کیے جانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ترک فوج حالیہ دنوں میں اس بجلی گھر کے اطراف کے علاقوں پر 12 حملے کرتی رہی ہے جن میں رہائشی مکانات اور بنیادی تنصیبات کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ واضح ہے کہ 2017 کے سمجھوتے کے تحت اور آستانہ امن عمل کے مطابق ایران، روس اور ترکی نے شام میں امن کے ضامن ملکوں کی حیثیت سے چار محفوظ علاقے قائم کیے اور دہشت گرد ان علاقوں میں دراندازی کر کے بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوڈانی ذرائع کے مطابق دارالحکومت خرطوم اور مختلف دیگر علاقوں میں متحرف فریقوں کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔ خرطوم میں عینی شاہدوں نے فوجی ہیڈ کوارٹر کے اطراف میں گھمسان کی جنگ ہونے کی خبر دی ہے۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے مختلف قسم کے بھاری ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سوڈانی ریپڈ فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سوڈانی فوج کے ایک میگ جنگی طیارے کو مار گرایا ہے۔ سوڈانی فوج نے اعلان کیا کہ وہ اقتدار غیر فوجی حکومت کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ مقابل فریق فوجی اہلکار اس راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی بنا پر جمہوری طریقہ خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں کہ سوڈان میں جاری جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی اثنا میں دارالحکومت خرطوم کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے اطراف میں دھماکے ہونے اور ان علاقوں سے دھواں اٹھنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی آتا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور
سمن ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام امیر. جی ہاں سامعین, پروگرام کلام امیر کے بعد دعا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پیش کی جائے گی, اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ اس نہج البلاغہ کے پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس میں خطبات کے حوالے سے جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں گفتگو ہوتی ہے, تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ جنگ جمل سے متعلق جو خطبات تھے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے, ان کے متعلق تھی. آج بھی ایک ایسا ہی خطبہ ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پہلے پورے طریقے سے اس لشکر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لشکر آپ کے مد مقابل ہے اور جو آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی تلوار اٹھائی ہے مجبور ہو کر اٹھائی ہے، ورنہ معلوم تھا مولا کائنات کو کہ سامنے والے جو ہیں وہ اصحاب رسول ہیں، وہ بظاہر مسلمان ہیں، اسلام کے لباس میں ہیں، اس لیے مولا کائنات نے اپنی پوری حجت تمام کی۔ میدان جنگ میں، جنگ جمل میں مستقل اس طرف سے حملے ہوتے رہے، یعنی وہ تیر باران کرتے رہے، تیر برساتے رہے، اور ادھر سے اعتراض کرتے رہے اپنے چاہنے والے، مولا کب تک آخر ہم صبر کریں؟ لیکن میرے مولا کہتے رہے کہ آخر تیر ہی تو برسا رہے ہیں، برسانے دو، کیا ہوتا ہے۔ لیکن اتفاق سے وہاں چار جانصاران اسلام کی شہادت ہو جاتی ہے، امام کے سات اصحاب شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد لشکر نے کہا کہ مولا آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اس کے بعد امام نے جو اقدام کیا وہ یہ اقدام تھا کہ ایک نوجوان جس کا نام تھا مسلم مشاجعی، نوجوان جس کے بارے میں ملتا ہے کہ 17-18 سال کی عمر تھی، اس کو بھیجا اور اونٹ پر سوار کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کو صلح کی دعوت دو، امن کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ جنگ مناسب نہیں ہے۔ اور وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے قرآن کریم ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، اور امام نے اونٹ پر اس لیے بھیجا کہ عرب میں گھوڑے کو جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اونٹ کو صلح کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، آپ انشاءاللہ ہمارے مہمان کے ذریعے بھی اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے برے طریقے سے ان کو شہید کیا۔ سب سے پہلے ان کے دانے ہاتھ کو قطع کیا، اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں قرآن کو سنبھالا، ان کے بائیں ہاتھ پر حملہ ہوا تو انہوں نے دانتوں کے ذریعے قرآن کو سنبھالا، اور اس کے بعد جب ان کے جسم پر تیروں سے بارش کی اور ان کا جسم زخمی ہونے لگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم پہلے زمین پر آئے ہیں، قرآن بعد میں ان کے سینے پر آ کر گرا ہے۔ جب اس طریقے سے انہوں نے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاروں کو شہید کرنا شروع کیا، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، تو اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، تب امام نے وہاں جنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ اور امام اپنے فرزند محمد حنفیہ کو خطاب کر کے جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں آپ نے درس دیا ہے، جس کے حوالے سے آج گفتگو ہونی ہے، کہ اگر میدان جنگ میں جاؤ تو کس طریقے سے تمہیں جنگ کرنی ہے۔ یہ خطبہ بظاہر محمد حنفیہ کے لیے ہے، لیکن درواقع ہر کسی کو درس دیتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں پہنچو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اس خطبے کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام لہو علیہ السلام لابنہ محمد بن حنفیہ لما آتاہ الرایا یوم الجمل۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا خطبہ نمبر 11 ہے، جس میں آپ نے جنگ جمل کے موقع پر جب اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو پرچم اسلام کو عطا کیا تو اس وقت آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، انہی نصیحتوں کا تذکرہ اس خطبے میں کیا گیا ہے۔ جنگ جمل، جسے طلحہ و زبیر نے جس جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا تھا اور اس میں نبی کی زوجہ کو لے کر آئے تھے، مولا کائنات نے طلحہ و زبیر کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں لیکن تم زوجہ رسول کو لے کر یہاں آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے زوجہ رسول کو بھی نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو، تقوی الہی اختیار کرو۔ اس کے بعد بھی مولا کائنات نے مسلسل نصیحتیں کی ہیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام مسلم ہے، انہیں قرآن دے کر بھیجا، کہا جاؤ تم طلحہ و زبیر کے لشکر کے سامنے جا کر نصیحت کرو اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کے درمیان تم صلح کرو۔ لیکن طلحہ و زبیر کے لشکر نے مسلم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت مولا کائنات نے محمد بن حنفیہ کو، اپنے فرزند کو، پرچم اسلام دے کر میدان جمل کی طرف روانہ کیا اور نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، تم میدان جنگ میں جب قدم رکھنا تو تزول الجبال ولا تزل، تو بیٹا دیکھو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر تم میدان جنگ سے اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ مولا نے یہاں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو استقامت کی تعلیم دی ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد کا کام ہے استقامت سے کام لینا، مجاہد کا کام ہے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ فرمایا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ اس کے بعد فنون جنگ کی تعلیم دی کہ بیٹا میدان جنگ میں جب تم قدم رکھنا تو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا اور اپنے کاسہ سر کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور بیٹا دیکھو زمین میں اپنے قدم کو گاڑ دینا، نگاہ آخری قوم کے اوپر رہے، آنکھوں کو بند رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ یعنی اس خطبے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایک عمومی قانون جو جنگ کا ہے، میدان جنگ کا ہے، اسے مولا نے بیان فرمایا کہ مجاہد جب میدان جنگ میں قدم رکھے تو وہ استقامت سے کام لے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو امام نے فرمایا وہ یہ کہ بیٹا دیکھو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا تاکہ تمہارے اوپر خوف نہ طاری ہونے پائے، تاکہ تمہارے اوپر گھبراہٹ نہ طاری ہونے پائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آر اللہ جمجمتک، تم اپنے کاسہ سر کو اللہ کو آریہ دے دینا، یعنی اپنے کاسہ سر کو اپنی جان کو تم خدا کے حوالے کر دینا، یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے گا تو دوبارہ واپس کر دے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو فقرہ مولا نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، یہ بات جان لو کہ مدد جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی تمام مجاہدین اسلام، تمام مجاہدین اس بات کے اوپر توجہ رکھے کہ ظاہری اسباب کے اوپر صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان تمام اسباب کے ساتھ انسان اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد کے اوپر بھروسہ رکھے۔
ناظرین، آپ نے ابھی اس خطبے کا مشاہدہ کیا کہ جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد کس طریقے سے تمہیں خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا ہمارا حصہ ہے جس میں ہم نامے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے مہمان گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو یہاں پر بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا مولا کائنات نے، وہ یہ ہے کہ اشعث ابن قیس سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تومہ نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ امانت الہی ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہمیں صرف اتنا حق ہے کہ ہم ان مقامات پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو خداوند عالم نے جن چیزوں میں ہمیں اجازت دی ہے، جو جائز طریقے ہیں ان میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم خائن مانے جائیں گے۔ اور خاص طور پر جو عہدہ ہے، یعنی سیاسی عہدہ ہے، جو مدیریت ہے، جو منصب حکومت ہے، منصب خلافت ہے، تو یہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو بیٹھنے والا ہے اس کو، یعنی اپنے جو سامنے مراجعہ کرنے والے ہیں، جو اس کے پاس آنے والے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک امانت الہی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس نامے میں اور امام کا جو یہ مکتوب ہے اس میں آپ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مل کر اس کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مولا کائنات اس مکتوب نمبر 5 میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اشعث ابن کیس سے مولا فرماتے ہیں کہ تو والی ہے، لہذا دیکھو اس مقام اور منصب کو تو اپنے رزق کے لیے اپنی خواہشات کا وسیلہ نہ بنائے۔ وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، تیرا عمل، تیرا کام، تیرا مقام اور منصب کی ذمہ داری جو ہے وہ تیرے لیے طعمہ نہیں ہونا چاہیے۔ طعمہ یعنی اس خوراک کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، خوراک کو کہا جاتا ہے، لہذا یہ تیرے لیے طعمہ نہیں ہے، تو کہ تو اسے وسیلہ بنائے اور اس کے ذریعے سے تو اپنا اپنے مقاصد تک پہنچے، بلکہ کیا ہے، وَلَاكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، یہ تیری گردن پہ امانت ہے، امانت الہی ہے منصب، جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ امانت الہی کو اس کے صاحب تک پہنچا دے، لہذا تجھے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ اس جو مکتوب کا پہلا حصہ ہے اس میں مولا کائنات اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تو خدا سے ڈر، تو خدا کا تقوی اختیار کر، اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو ان کاموں میں، ان کاموں کے ذریعے سے تو اپنا مقام کھو دے گا، لہذا اس کی رعایت کرنی ہوگی۔ وانت مسترعن لمن فوقک، اور تو کسی بزرگ ہستی کی نگرانی میں ہے، تو ایسا نہ سمجھ کے تجھے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے، جیسا مولا نے بعض جگہوں پہ بھی فرمایا نشل بلاغہ میں کہ جب یہ نامہ لکھتے تھے کہتے تھے کہ تجھے مجھے حساب دینا ہے لیکن مجھے بھی کسی اور ہستی کو حساب دینا ہے، لہذا تو ایسا نہ سمجھ کے تیرے اوپر کوئی نگرانی نہیں ہے، کوئی تیرا محافظ نہیں ہے، کوئی تیرا محاسب نہیں ہے، تجھے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں اس بات کی رعایت کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے فرماتے کہ لیس لک ان تفتات فی رعیت، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا کہ تو کیا کرے، کہ تو استبداد سے کام لے، کہ تو رعیت کے اوپر اپنا حکم تحمیل کرے، اپنی خواہش ان کے اوپر تحمیل کرے، ان کو دباؤ ڈالے، یہ بھی تیرا حق نہیں بنتا۔ دیکھیے یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ یہ رعیت کا لفظ بھی جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا اس میں بھی ایک ظرافت ہے، ایک نزاکت ہے۔ رعیت رعایا سے آتا ہے، رعیت اسی سے آتا ہے کلمہ مراعات، یعنی یہ چونکہ ضعیف ہوتے ہیں، ناتوان ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو شکار بنانا چاہیے، نہ کہ ان پہ استبداد کرنا چاہیے۔ ایک حاکم اور والی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رعیت کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ بڑی مراعات سے پیش آتا ہے، وہ بہت چیزوں کی رعایت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اپنی منمانی چلاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا تخاطر الا بوثیقہ، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ تو، خاطر یعنی خطر، خطر عربی میں کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو بڑی عظیم ہو، لہذا تجھے یہ حق نہیں بنتا کہ تو کسی ایسے کام میں مداخلت کرے، ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرے جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس وثیقہ نہ ہو، جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو، ایسا کوئی اعتماد نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ تجھے اطمینان ہونا چاہیے، اگر کسی مہم کام اور اہم کام کو انجام دینا چاہتے ہو تو اطمینان تو ہو تجھے کہ تو اس سے پھر صحیح و سالم واپس نکلے گا۔ ولا تخاطر الا بوثیقۃ وفی یدک مال من مال اللہ عز و جل، اور تیرے ہاتھ میں بیت المال جو ہے یہ مال کسی کا نہیں ہے، کسی میرا نہیں ہے، نہ ہی تیرا ہے، نہ ہی عوام کا ہے، بلکہ مال اللہ ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کا مال، یعنی تعبیر اس چیز کی ہے کہ تجھے اللہ کا خوف کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے ابتدائی حصے میں جو اس نہج البلاغہ میں بیان نہیں ہوا اس میں یہی کہا گیا اتق اللہ، یہ اشعث تو خدا سے ڈر، خدا کا خوف کر، اور خدا کا خوف جب تک نہیں ہوگا، جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تو نہیں سمجھ پائے گا، لہٰذا یہ مال اللہ ہے، مال اللہ میں تجھے سودا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، تو اس میں منمانی نہیں کر سکتا، لہذا اسے تومہ نہ سمجھنا، اسے وسیلہ نہ سمجھنا۔ السلام علیکم۔
ناظرین، یہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اور اس میں جانتے ہیں آپ کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال جو حکمت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور جو درواقع ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ نہایت ہی اہم ایک حکمت ہے جس کی طرف آج انشاءاللہ ہمارے مہمان اشارہ فرمائیں گے، مختصر گفتگو کریں گے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے اپنے وطن میں بھی وہ غریب ہے، یعنی جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو آج بالکل پریکٹیکلی طور پر یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے ہمارے ماحول کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ امام نے کہا تھا کہ المقل غریب فی بلدہ، اپنے شہر میں بھی وہ غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو غریب ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہمارا ہے، اپنے عزیز جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہاں دور کا رشتہ ہے، تعلقات ہیں، یہ وہ جو اپنے عزیز بھی ہوتے ہیں، اور جس کے پاس مال دنیا ہے، جس کے پاس دولت ہے، غیر بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ تو ہمارے بڑے نزدیکی رشتہ دار ہے، اگر دور کا رشتہ بھی ہو تب بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے نزدیکی رشتہ دار ہے۔ بس یہی ہے کہ آج زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے سب ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے اپنے بھی اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے مہمان کی اس گفتگو کو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: والمقل غریب فی بلدته والعجز آفة والصبر شجاعة والزہد ثروة والورع جنة۔ حکمت سوم کا پہلا حصہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو گیا، اس کے بعد امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدته۔ مقل غریب کو کہتے ہیں، لیکن مقل اور فقیر میں ایک بہت ہی ذرا سا فرق، فرق یہ ہے کہ فقیر اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے فقر کو ظاہر کر دے، یعنی اگر ایک انسان غریب ہے اور وہ اپنی غربت کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے تو وہ بن جاتا ہے فقیر۔ لیکن اگر ایک انسان غریب ہے لیکن وہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی استغنا کو دکھائے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں غنی انسان ہوں، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے مقل، یعنی یہ اصل میں تو غریب ہے لیکن ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ایک دم غنی دکھا رہا ہے کہ وہ مالدار ہے، امیر انسان ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدته، کہ جو شخص مقل ہوتا ہے یعنی وہ اصل میں تو غریب ہے لیکن دکھانے میں وہ اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے، یہ اپنے ہی وطن میں غریب بن جاتا ہے، یعنی اپنے ہی وطن میں بے وطنی کا احساس کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ امام ایک سوشل فیکٹ جو ہے، فیلڈ فیکٹ جو ہے، اس کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں دیکھیے، سوشلی اگر آپ دیکھیں، اگر ایک انسان ہے کہ جو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے پاس رفت و آمد کرتا ہو، ممکن ہے لوگوں کی دعوتیں کرتا ہو، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہو، یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس رفت و آمد ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ہم لوگوں نے ممکن ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو، ہماری زندگی میں اس کے اگزامپلز بہت زیادہ ہوں گے، کہ ایسے اشخاص کے جو ایک ٹائم تک کے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ پیسہ خرچ کرتے تھے لوگوں کے اوپر، تو ان کے گھر پہ رفت و آمد رہتی تھی۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے اور اپنے اس اسٹیٹس کے اعتبار سے، کیونکہ اصل میں تو غریب ہے لہٰذا کوئی خرچہ نہیں کر پا رہا ہے، کسی کی دعوت نہیں کر پا رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کر پا رہا ہے، سوشل کوئی پروگرام نہیں کر پا رہا ہے، تو ایک فیلڈ فیکٹ یہ ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس کے پاس سے گریزہ ہونے لگیں گے، دھیرے دھیرے اس کے پاس سے بھاگنے لگیں گے۔ تو کانہو ایک سچویشن ایسی بن جائے گی کہ یہ انسان اپنے ہی وطن میں رہتا ہے لیکن اس کے جتنے بھی آس پاس والے لوگ ہیں اس سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک طریقے سے بے وطنی کا احساس کرنے لگے گا، غریب ہونے کا احساس کرنے لگے گا۔ غریب عربی میں اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے وطن میں نہ رہتا ہو۔ آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ والعجز آفتن۔ ابھی تک کہ جو باتیں بیان ہوئی اس کے اندر دو ایسے فقرے آئے کہ جو انسان کی عاجزی، انسان کی کا نقص اور اس کی جو ابلٹی ہے اس کے اندر ایک نقص کی بات بیان کر رہی تھی۔ سب سے پہلی بات جو پچھلے پروگرام میں بیان ہوئی تھی وہ فقر کی تھی، یعنی اگر انسان کوئی غریب ہے تو وہ مالی لحاظ سے اس کے اندر ایک عجز پایا جا رہا ہے، ایک عاجزی ہے، ایک کمی ہے اس کے اندر۔ لیکن جو دوسری بات بیان ہوئی مقل والی، مقل والی بات کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ مالی لحاظ سے ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن دکھا اپنے آپ کو مالدار رہا ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو عجز ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو تمہارے انسان کے اندر کمیاں پائی جا رہی ہیں، یہ ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے۔ پہلی آفت اس کے لیے مالی آفت ہے کہ جو اس کی واقعیت میں جو دکھا رہا ہے اور جو واقعیت ہے، دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ جو فقر ہے اس کے لیے ایک طریقے سے، کیونکہ یہ عجز ہے لہٰذا اس کے لیے ایک آفت ہے، ایک بلا ہے۔ اور دوسرے میں بھی جہاں پر وہ اپنے آپ کو غنی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر بھی، کیونکہ واقعیت میں وہ غریب ہے تو لہٰذا وہاں پر بھی اس کے لیے ایک طریقے سے یہ بلا ہے، ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے اس اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنی زندگی میں جو اس کی خدمتیں وہ کر سکتا ہے لوگوں کی بنسبت وہ نہ کر پائے اور اس مسئلے میں آ کر عاجز رہے، عاجز کس معنی میں کہ اس کے اندر قدرت نہ ہو، پاور نہ ہو، تو یہ ایک طریقے سے اس کے لیے ایک بلا ہے، ایک آفت ہے۔ اس کی بنسبت امام علی علیہ السلام اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، نہج البلاغہ کے صورت میں اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے کہ اس کے لیے جتنا کام کیا جائے کم ہے، جتنا مطالعہ کیا جائے کم ہے، اور اس کے لیے جتنے پروگرام بنائے جائیں کم ہے۔ بہت بڑا حق ہے نہج البلاغہ کا ہمارے اوپر، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ مختصر طور پر آپ نے پروگرام کے ان تین حصوں کو دیکھا جس میں خطبات تھے اور امام کا ایک نامہ تھا، اور اسی طریقے سے امام کی ایک حکمت کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ناظرین، امید یہ ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور انشاءاللہ ہر یعنی اس پروگرام کو جتنے پروگرام یہ آئیں انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں اور اپنی رائے ان کے حوالے سے ہم تک بھیجیں تاکہ اپنے پروگرام کو ہم اور بہتر بنا سکیں۔ یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور جتنا ممکن ہو، یہ ہمارا پروگرام جو ہے درواقع یہ ایک رہنما ہے، ایک اشارہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اور نہج البلاغہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے درمیان بڑی محجور ہیں، جن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، جبکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے۔ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
تهران نخوسو ایرانی اسلامکان هارابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسو.